بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو کتاب جو ہم بطور مطالعہ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ہے وحدت امت، جو لکھی ہے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے. اور اس کے اندر جو اس کو پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ وہی ہے کہ جو ہم سرکل کے اندر جیسے تمام دینی جماعتوں کے اندر اشتراک عمل کی جو ضرورت ہے کہ تاکہ انقلابی کام جو ہے یا جو استعماری نظام ہم پر مسلط ہوتا جا رہا ہے اس کے خلاف جو جدوجہد کرنے کا جو جواز ہے اس کی دینی دلیل کے طور پر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. تو پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس کے پوائنٹس میں یعنی دیکھ لیں کہ سمرائز کر لیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں. اس کے بعد جو کچھ سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ لیتے جائیں گے، اگر چاہیں تو آخر میں لے لیں، چاہیں جہاں پر بھی سوال ہو وہیں لے لیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ مفتی صاحب نے یہ بیسیکلی ان کی تقریر ہے، دو تقریریں ہیں اور جو پہلی تقریر ہے اس میں تقریباً سب باتیں ہیں، تو لہٰذا میں نے دوسری تقریر کو نہیں کیا، وہ پہلی ہی تقریر میں سب کچھ ہے، دوسری میرے لیے اس کی سمری ہے اور بس. تو ان کی جو پہلی تو مطلب آغاز تو انہوں نے وہیں سے کیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، ایک مطلب فنڈامنٹل یونٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی قرار دیا کہ وہ جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس والا معاملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ امت ہے جو برپا کی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو مطلب بیسیکلی اس پوائنٹ کو انہوں نے زیادہ ایمفیسائز نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کیونکہ جو یہ ایسی بات ہے جو سب کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ ایک برادرہڈ ہے وغیرہ، وہ کہتے ہیں یہ سب تھیوریٹیکلی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن عملاً گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایسا نظر نہیں آتا. یعنی مطلب ہمارے ہاں ہر لیول پر اختلاف اور لڑائی جھگڑا موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیسیکلی اس امپیریکل گراؤنڈ جو ایگزسٹ کرتا ہے اس سچویشن کو یعنی ٹارگیٹ کرنا ہے گفتگو میں، نہ کہ وہ کچھ تھیوریٹیکل ایک ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ لے کے چلے جائیں اور خوش ہو جائیں کہ بہت اچھی امت ہے مسلم وغیرہ. تو سب سے پہلے وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو اختلافات ہیں وہ ایک نیچرل فینومینا ہے، اس سینس میں کہ یعنی یہ دو بنیادی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی اختلاف ہونے کو وہ کہتے ہیں کوئی بری چیز نہیں، کیونکہ یہ دو چیزوں کا آؤٹ کم ہوتا ہے. پہلی چیز یہ کہ جب بھی انٹیلیجنس موجود ہوگی، عقل موجود ہوگی لوگوں میں، تو اختلاف ہوگا. یعنی اگر اختلاف نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے گروہ میں ایک ہی آدمی ہے جس کو عقل ہے اور باقی سب بیوقوف ہیں، کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہی نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ کہ اختلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ کریٹیکلی ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں اختلاف نہ ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ سمجھ تو رہے ہیں کہ غلط ہے لیکن پھر بھی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہتے ہیں. تو یعنی اختلاف وہ کہتے ہیں کہ دو پازیٹو چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ سوچنے سمجھنے کی کریٹیکل ایویلویشن کرنے کی جو صلاحیت ہے نمبر ایک، اور دوسری چیز دیانت. یعنی آپ یہ دیانت سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہوں غلط سمجھتا ہوں تو بتا دوں کہ بھائی اس میں یہ چیز غلط ہے، میری رائے میں یہ ہے. تو یہ دیانت اور عقل دونوں کا تقاضا ہے کہ اختلاف ہو جائے. تو یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ باٹا کے جوتے کی طرح نہیں ہوتے کہ سب ایک جیسے ہوں گے اور کوئی کسی سے بالکل 19-20 کا بھی فرق نہیں ہو پائے گا. یعنی یہ بنیادی بات جو ہے انہوں نے کہا کہ یعنی اختلاف ہو جانا ایک نیچرل چیز ہے، اور اس کے لیے وہ جو ہے وہ اسلامی تاریخ سے، حضور کے ادوار سے، صحابہ کے ادوار سے جو ہے انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں کہ کیسے صحابہ کے اندر بھی جو ہے مختلف مسائل میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے جو انتظامی امور ہوتے تھے اس میں بھی حضور جب صحابہ سے مشورہ لیتے تھے تو اس میں بھی ڈفرینسز آف اوپینین ہوتا تھا. مثلا جیسے غزوہ احد کے موقع پر جو ہے وہ جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں، تو کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ مدینے میں اندر لڑیں اور حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن اکثریت اس ٹائم بھی نہیں ہمیں باہر جانا چاہیے جو زیادہ مطلب انکریجنگ. تو مطلب یہ کہ ڈفرینسز آف اوپینین تھا اور حضور نے ایسا نہیں کہا کہ دیکھو یہ غلط کیا وہ غلط کیا. سملرلی جو ہے ایسی اور بھی انہوں نے مثالیں یہاں بیان کی ہیں، ڈاکٹر صاحب بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے میرے
خیال سے.
مطلب یہ کہ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے درمیان بھی مسائل کے اندر ایسا ہو جاتا تھا کہ جیسے ایک عام ابھی ذہن میں جو میری مثال آ رہی ہے کہ جب مطلب غزوہ خیبر کے بعد جب مسلمان سوری غزوہ خندق کے بعد، کیونکہ یہودیوں کے ایک گروہ نے وہاں پر اپنے معاہدے کی وائلیشن کی تھی، جب حضور واپس آئے تو حضور کو پھر حکم دیا گیا کہ جو گروہ ہے یہودیوں کا ان کی اب خبر لیجیے. تو حضور نے صحابہ کو یہ مطلب منادی کرا دی شہر میں کہ جو عصر کی نماز ہے وہ بنو قریظہ میں جا کر ادا کی جائے گی. اب جب صحابہ کو یہ بات پہنچی کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ ہم بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھیں، تو سب صحابہ جو ابھی جنگ سے فوراً واپس لائے تھے فوراً تیار ہو گئے، پھر جانے لگے تو اتنی دیر میں جو ہے وہ اب عصر کی نماز قضا ہونے یعنی کا وقت ہونے لگا, مغرب کا وقت آ گیا, تو صحابہ میں ڈفرینسز ہو گئے کہ بھائی اب نماز ادا کریں یا نہ کریں. ایک گروہ کی یہ رائے تھی کہ نہیں, حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی کرو, یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو. تو ہم جلدی کر رہے ہیں, نماز ہمیں ادا کر لینی چاہیے اور وہ باقی وہاں جا کے دیکھیں گے, تو ہم جلدی تو کر ہی رہے ہیں. جبکہ دوسرے گروہ کا یہ رائے تھی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, حضور نے کہا ہے کہ عصر کی نماز گزروں پر اعظم ہے, تو آج عصر کی نماز ہوئی ہے, آج مطلب گویا عصر کی نماز کا وقت بدل گیا. کیونکہ پہلے بھی ہم اگر عصر کو ایک خاص وقت پر پڑھتے تھے تو بس وہ اسی لیے پڑھتے تھے کہ حضور نے کہا ہے اس ٹائم پڑھ لو, تو آج کی عصر کی نماز اسی وقت ہے, تو لہٰذا نہیں پڑھیں گے ہم. تو کچھ نے ادا کی, کچھ نے نہیں کی, حضور کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو حضور نے کسی کو نہیں کہا کہ ہاں, حضور نے کہا ٹھیک ہے, دونوں نے صحیح کیا. یعنی دا پوائنٹ از کہ اختلافات ہو جایا کرتے تھے اور کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کے درمیان جو ہے. اسی طرح فقہ کے اندر تو بہت مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان فقہی مسائل میں اختلافات ہو جایا کرتے تھے, کہ ایک صحابی کے رائے میں اس کی جو کچھ ریزنز ہیں وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. لیکن یعنی صحابہ کے دور میں بھی جو ہے وہ اختلافات کی ٹریڈیشن موجود ہے, اور جو ڈفرنٹ سکول آف تھاٹس ہیں ہمارے ہیں جو فقہ کے, حنفی شافعی وغیرہ, یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہر صحابی نے جو ایک اپنا دبتہ حلق, یعنی جو اپنا حلقہ درس جو اس نے کریٹ کیا ہے کسی ایک خاص علاقے میں جا کے درس و تدریس کا, اس کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا, جب اس نے اس کے آگے اسٹوڈینٹس اور پھر ایک پوری ٹریڈیشن ڈیولپ ہو گئی, تو پورے ایک سکول آف تھاٹ کی صورت میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی وہ چیزیں. جیسے اس کو آپ یوں دیکھیں کہ یعنی فقہ حنفی کو اگر آپ دیکھیں, یعنی یہ مختلف فقہ مختلف علاقوں کے اندر جو ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کی ایک وجہ مطلب ان کی مختلف علاقوں میں شہرت کی یہ بھی ہے کہ ان کی فزیکل پراکسیمیٹی, یعنی فقہ حنفی آپ دیکھیں زیادہ تر یعنی غالب ہے یہ ہمارے مطلب پاکستان انڈیا پر, یہ ادھر کے علاقے ہیں نیپال بنگلہ دیش. اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ امام مطلب یہ کہ ابو حنیفہ کی جو پوری ٹریڈیشن ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے یہاں, یہ آپ کی عراق کی جو پوری اس طرف پٹی میں, اور فزیکلی موو کرنے کے لیے یہی زیادہ آسان تھا کہ مطلب ایک بہت بڑا دوسرا جو علمی مرکز تھا وہ مطلب کیروان کے اندر, افریقہ کے اندر امام مالک کی پوری ٹریڈیشن وہاں چلتی ہے. اسی طریقے سے امام مالک کی جو ٹریڈیشن ہے وہ مدینہ کے اندر ہے. تو فزیکلی لوگوں کے لیے موو کرنا یہی آسان تھا کہ وہ یہاں سے موو کر کے سب سے قریبی جو ان کو مطلب جیسے آج کل آکسفورڈ ہے وغیرہ ہے, اب تو لوگ جہاز میں چلے جائیں گے, پہلے تو ایسا نہیں, پہلے تو گھوڑوں اور, تو لوگوں کے لیے ممکن یہی ہوتا تھا کہ سب سے بڑا علمی مرکز اس وقت یہی تھا جو یہاں کے لوگوں کے قریب پڑتا تھا. تو جب لوگ یہاں سے پڑھ کے آتے تھے تو وہ اسی ٹریڈیشن کو انہوں نے یہاں پر ایڈوانس کیا, تو لہٰذا یہاں پر فقہ حنفی زیادہ مشہور ہے. اسی مقابلے میں آپ افریقہ وغیرہ میں چلے جائیں, وہاں فقہ حنفی نہیں, وہاں مالکی ٹریڈیشن بہت زیادہ مشہور ہے, کیونکہ وہاں امام مالک کا جو ہے وہ سینٹر تھا. اور وہ تو پوائنٹ از کہ یہ مختلف جو ٹریڈیشن ہمارے یہاں چلی ہیں یہ صحابہ اکرام ہی کی یعنی کی مختلف یعنی ٹریڈیشنز ہیں جن کو آگے چل کے اسکول آف تھاٹ کی صورت میں ڈیولپ ہو گئے. اب اصل بات جو یہاں ڈسکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا اس سے پہلے ہم جو ہے یہ پہلے سمجھنے کی بیس بریف کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر جن فقہا کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں. تو ویسے تو انہوں نے اس مقالے میں اس کو تفصیل ڈسکس نہیں کیا ہے, تو میں نے کوشش کی ہے کہ صرف ان کا نام لے لیں تاکہ ایک براڈ سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ عموماً فقہا کے درمیان جب اختلافات ہو جاتے ہیں فقہی معاملات میں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ احادیث سے لا علمی, یعنی احادیث سے لا علمی سے مراد یہ ہے کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک فقی کے پاس ایک حدیث پہنچی ہی نہیں, تو چونکہ اس کے بعد جو حدیثیں پہنچی ہیں اس نے ان حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد, کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ حدیث بالکل اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ابھی بھی کرتی ہے کہ جیسے قرآن ایگزسٹ کرتا ہے کہ پورا ایک ٹیکسٹ کور ٹو کور ہے, بلکہ وہ تو ایسی ایک ٹریڈیشن ہے جو بعد میں, اور ایون ابھی بھی کوئی ایسی بک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں ساری حدیثیں, مطلب امام بخاری نے اپنی سلیکشن کرائیٹیریا کے مطابق حدیث جمع کی, امام مسلم نے اپنے کرائیٹیریا کے مطابق. تو پہلی صدی ہجری کے اندر احادیث اس طریقے سے مطلب کمپائلڈ فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, بلکہ مختلف صحف ہوتے تھے اور وہ سینہ بسینہ جو روایت کا ایک سلسلہ چلتا تھا اور جو عمل کے ذریعے سے جو محفوظ ہوتی تھی. تو ایسا ہوتا تھا کہ اور چونکہ صحابہ اکرام مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے جہادی ضروریات کی وجہ سے, تو ایسا بالکل ہوتا تھا کہ ایک مطلب مجتہد کو ایک حدیث پہنچی ہی نہیں اور اس کے پاس جو حدیثیں ہیں اس نے اس کی بنیاد پر ایک رائے اپنی قائم کی ہے, جو دوسرا مجتہد ہے فرض کریں اس کے پاس وہ حدیث موجود ہے اور اس نے اس سے حدیث, مطلب اس کی سب سے بڑی مثالیں یوں ہیں کہ جیسے مطلب صحابہ کے درمیان بھی ایسا ہو جاتا تھا کہ جب ایک صحابی کو ایک حدیث کا معلوم ہو جاتا تھا دین ہی یوز ٹو ریوائز ہز مطلب پوزیشن, کہ جیسے حضرت علی کے بارے میں ہے کہ مطلب ایک ایسی عورت کہ جس کا یعنی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو نکاح کے وقت, اس کا مہر کتنا ہوگا تو حضرت علی کو اس حدیث کا نہیں معلوم تھا جس میں حضور نے فرمایا کہ اس کا مہر جو ہے وہ مہر مثل ہوتا ہے, یعنی اسی کی برابر حیثیت کی جو اور عورت ہے اس کے خاندان کی, اس کا جتنا مہر مقرر کیا گیا ہوگا اس کو اتنا ملے گا. تو اب یہ حدیث حضرت علی کو نہیں پہنچی تھی, تو انہوں نے ان کے رائے یہ تھی کہ اس کو مہر نہیں ملے گا, ان کو مقرر نہیں ہوا. لیکن جب ان کو بعد میں یہ پتہ لگا کہ نہیں یہ حدیث حضور کی موجود ہے, تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنی رائے. تو دا پوائنٹ از کہ فقہا کے درمیان ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی حدیث پہنچتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک رائے اختیار کرتے ہیں اور دوسرا فقیر دوسری رائے اختیار کر لیتا ہے. یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اچھا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس احادیث کو قبول کرنے کے جو اصول ہیں وہ ہر مجتہد کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. یعنی مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے اصح الکتاب ہے بعد کتاب اللہ, تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اصول مثلا اس کو یوں دیکھیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے جو کرائیٹیریا ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, ان کی شرائط ڈفرینٹ ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرض کریں امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ جب ایک راوی یہ بیان کرے کہ تو میں نے کسی سے یہ بات یہ حدیث سنی ہے, تو ضروری ہے کہ وہ دونوں ملے ہوں, ان کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے امپیریکلی, تاریخی شواہد سے معلوم ہو گئے ملے تھے. اگر وہ نہیں ملے ہیں تو میں ایسی حدیث کو صحیح نہیں مانوں گا. جبکہ امام مسلم اس سے ریلیکسنگ مطلب کنڈیشن لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دو لوگ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ پھنس گئے میں کہوں میں نے ڈاکٹر عبد الوہاب سوری سے سنی, تو یہ اگر ثابت ہو جائے کہ زاہد اور ڈاکٹر عبد الوہاب سوری ہم اثر تھے, ہم شہر تھے اور زاہد ایک شریف آدمی ہے, تو بس یہ بات مان لی جائے گی اس کی. یعنی یہ اب ضروری نہیں ہے کہ اب یہ بھی شرط لگائی جائے کہ یہ بھی ثابت ہو کہ یہ ملے بھی ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک مجتہد یا ایک محدث جس حدیث کو صحیح کے درجے پر سمجھتا ہے اپنی شرائط کی وجہ سے, دوسرا مجتہد کے نزدیک وہ صحیح حدیث نہیں ہے, وہ اس کے نزدیک ہو سکتا ہے ضعیف حدیث ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک حدیث ایک دونوں محدثین کو مل گئی یا دونوں مجتہدین کو مل گئی, لیکن فرض کر لیں امام مطلب ابو حنیفہ کا جو کرائیٹیریا ہے کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کا وہ زیادہ سخت ہے امام شافعی کے فرض کریں, تو امام ابو حنیفہ اس حدیث کو چونکہ ضعیف سمجھتے ہیں اسے استدلال نہیں کریں گے, وہ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ اس درجے کی نہیں ہے کہ جس سے شرعی اس طرح کا شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے, لہذا میں اس کو قبول نہیں کرتا. امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ صحیح ہے تو لہذا اس حدیث کو وہ قبول بھی کر لیں گے, اس سے وہ استدلال بھی کریں گے اور اس سے شرعی مسئلہ بھی بیان کریں گے. تو اختلاف کی دوسری وجہ یہ بھی ٹیکنیکل جانی وجہ ہے کہ یعنی احادیث کو قبول کرنے کی کہ وہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حسن ہے, کون سی ضعیف ہے اور کس حدیث سے کس درجے کا حکم یعنی فرض واجب سنت ثابت کیا جا سکتا ہے, اس میں اختلاف کی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہو جایا کرتا ہے. تیسری جو ٹیکنیکل وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے بذات خود جس کو ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بذات خود یہ موقع موجود ہوتا ہے کہ اس کی ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشنز ممکن ہوتی ہیں, اور وہ دونوں انٹرپریٹیشنز میں یہ کہنا کہ ایک بالکل صحیح ہے اور دوسرا بالکل غلط ہے یہ بالکل ناممکن ہے. مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یصلبوا, یعنی وہ لوگ جو بغاوت کرتے ہیں اسلامی ریاست کے خلاف اور دنگا فساد اور ڈاکے زنی کا جو کام کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے, تو قرآن میں چار آئی ہیں. یعنی یصلبوا ایک تو یہ کہ یا تو انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے, دوسری یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے برے طریقے سے, تیسرا یہ کہ ان کے ہاتھ پیر اپوزٹ سمت میں کاٹ دیا جائے, اور چوتھا یہ کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے یا جیل میں, اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ جیل وغیرہ بدل. اب یہ چار ہیں اور یہ جو چارے ہیں یہ قرآن میں او کے ساتھ آئیں گے, یعنی جو ان چاروں کے درمیان جو ورڈ ہے او اور کا ورڈ ہے. اب اس کی تعبیر میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے, یعنی امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی تینوں یہ کہتے ہیں کہ یہاں او جو ہے وہ آپشن کے لیے آیا ہے, یعنی آپشن سے مراد یہ ہے کہ ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاروں میں سے جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جو بھی کرنا چاہے کر لے. اب یہ بھی بالکل ممکن ہے, اور ان معنوں میں آتا ہے, ایسی کوئی بڑی بات نہیں, اور آپشن کے لیے آتا ہے, انگریزی میں بھی آتا ہے اور اردو میں بھی آتا ہے, ہر زبان میں آتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہاں پر یہ آپشن کے لیے نہیں, تخیر کے لیے نہیں, بلکہ یہ تفسیر کے لیے ہے. یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ چار ڈفرنٹ جرموں کی چار ڈفرنٹ سزائیں اور اس میں اختیار نہیں ہے. وہ چار ڈفرنٹ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ڈاکو جب ڈاکہ مارتا ہے تو وہ چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ جان, یعنی وہ ڈاکہ مارنے والا آیا ڈاکہ مارنے, نہ وہ مال لوٹ سکا اور نہ ہی کسی کو قتل کیا, بلکہ صرف ڈرا دھمکا کے موقع نہیں لگا اور چلا گیا. ایک یہ شکل ہو سکتی ہے کہ یعنی نہ جان کا نقصان ہوا نہ مال کا نقصان ہوا. دوسری یہ ہے کہ وہ مال لوٹ لیا مارا نہیں کسی کو قتل نہیں کیا, تیسری یہ کہ قتل کیا مال نہیں لوٹا, اور چوتھی یہ کہ دونوں کیے مارا بھی قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹ لیا. وہ کہتے ہیں کہ چاروں کی علیحدہ سزائیں, کہ اگر وہ صرف ڈرا دھمکا سکا مار نہیں سکا لوٹ نہیں سکا تو اس کو جیل شہر بدر کرو, اگر انہیں مال لوٹا ہے اور قتل نہیں کر سکا تو اس کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اپوزٹ سم سے, اگر اس نے قتل کیا مال نہیں لوٹا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا, اور اگر اس نے دونوں کیے ہیں تو سولی لٹکایا جائے گا, یعنی سب سے سخت سزا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں او تفسیر کے لیے, اب یہ کہنا کہ ایک کی رائے بالکل ٹھیک ہے دوسری کی غلط ہے مطلب یہ کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو پوائنٹ از کہ ایسا بالکل ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ کے اندر ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن کی گنجائش موجود ہوتی ہے, اور وہ مطلب آپ اس میں زیادہ صحیح کم صحیح کی بحث اٹھا سکتے ہیں, غلط اور صحیح کی بحث یعنی وہاں نہیں اٹھائی جا سکتی, تو ایسا اس کی بے شمار مثالیں ہوتی ہیں. چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل جو قرآن مجید میں ڈائریکٹلی بیان نہیں کیے ہوتے ہیں بلکہ وہ ہمیں وہاں پر ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے شرعی نصوص کو کسی دلیل کی بنیاد پر, تو اس ایکسٹینشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا قرآن میں آیا کہ سارے کو سارے کا تو یعنی چور اور چورنیوں کے ہاتھ کاٹو. اب چور چوری کی ایک خاص اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے کہ خاص قسم کے مال کو, یعنی خاص قسم سے مراد ہے کہ جو مال محفوظ ہے اس کو اگر آپ نے ایک خاص مقدار میں سے زیادہ اگر چوری کر لیا ہے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا کے لے گئے تو, لیکن فرض کر لیں آج بہت سی ایسی شکلیں آ گئی ہیں کہ جو اب چوری کی ڈیفینیشن, مثلا یہ پائریسی کا ایک, ہم پائریسی کر لیتے ہیں تو کیا یہ بھی چوری ہے؟ وہ آدمی بجلی چوری کر لیتا ہے, گیس چوری کر لیتا ہے, کہ یہ بھی بجلی یہ بھی چوری ہے اور اس کے اوپر بھی یہی سزا ہوگی نہیں ہوگی. اب ہم قرآن میں یہ شکلیں ساری بیان نہیں ہوئی ہیں بلکہ اب ان کی جو انتباقی شکلیں ہوں گی اس میں فقہا آپ ایک کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ بھی اسی طرح کی چوری ہے, اس سے بھی ہاتھ کاٹ دو, وہ یہ نہیں اس طرح کی نہیں ہے, اس میں وہ شرط پوری نہیں ہوئی فقط. تو دا پوائنٹ از کہ جب ان چیزوں کو آپ عملی صورتوں پہ انتباق کرنے لگتے ہیں, یا جس طرح قرآن میں آیا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے, نشہ اسی طرح حدیث میں آیا کہ نشہ آور چیزیں حرام ہیں, تو بہت سی اب ایسی نشہ آور چیزیں ہیں جن کے اوپر علماء کا اختلاف ہے, سگریٹ بھی کیا اسی طرح کی ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ علماء کی رائے ہاں سگریٹ بھی ویسے ہی ہے کیونکہ یہ بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم صحت کو خراب کر کے, تو یہ بھی حرام ہے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ حرام نہیں ہے مکروہ ہے, اور بعض کہتے ہیں نہیں اس میں وہ چیز. تو دا پوائنٹ از کہ جب آپ انتباہ کرنے لگتے ہیں ایکسٹینڈ کرنے لگتے ہیں نصوص کو ان ریزالوڈ کیسز کے اوپر جو شرح میں یعنی بالکل جن کی شکلیں متعین نہیں کی حدیث میں یا قرآن میں, تو اس میں بھی اختلافات ہو جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں جو گیون کیس کے اندر موجود تھیں. اور پانچویں جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ٹیکنیکل ہے وہ ہے اصول فقہ کے اندر اختلافات. یعنی اصول فقہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی اصول فقہ سے مراد وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم ٹیکسٹ سے میننگ ڈرائیو کرتے ہیں. مثلا اصول فقہ کی ایک مثال آپ یہ لیں کہ جو عام ہوتا ہے یعنی جو کامن ناؤن ہے اس کی جو دلالت ہے وہ قطعی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب یہ بہت ٹیکنیکل ہے اور تو میرا خیال چھوڑ دیتے ہیں, یہ کافی ٹیکنیکل ہے. یعنی اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو حنفی ٹریڈیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ عام کی دلالت جو ہے وہ بالکل قطعی ہوتی ہے, ڈیفینیٹ ہوتی ہے. یعنی اگر ایک لفظ کے لیے میں گلاس کا لفظ بول دوں اور کوئی اور لفظ نہ بولوں تو اس سے تمام گلاس برباد ہوں گے انٹل اور انلیس میں کوئی اس کے اندر ایگزمپشن خود کریٹ نہ کروں, شارع خود سے ایگزمپشن کریٹ نہ کرے. تو اگر ایک لفظ عام استعمال کر دیا گیا قرآن میں تو اس سے مراد اس کے تمام افراد ہوں گے ایٹ دا سیم ٹائم, اور یہ دلالت تمام یعنی اس کے افراد پر بالکل ڈیفینیٹ ہوگی. اس میں کوئی آپشن یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ نہیں پتہ نہیں یہ شامل ہے یا نہیں ہے. جبکہ امام شافعی کی دلیل بس دلیلیں کیا ہیں, ہم کہتے ہیں پوائنٹ پوزیشن کیا ہے, امام شافعی کی پوزیشن یہ ہے کہ نہیں, عام کی دلالت اپنے افراد پر جو ہے وہ ضمنی ہوتی ہے, پروبیبلسٹک ہوتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب ایک لفظ بول دیا جائے تو اس سے تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, بلکہ اس کی میننگ جو ہے اپنے تمام افراد پر پروبیبلی ٹرو ہوتی ہے. اب اس سے مسئلہ کیا پیدا, براہ لگتا ہے عام سی بات ہے, بہت سے بے شمار مسائل میں اسی ایک مسئلے سے اختلاف ہو جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دیکھیں جو قرآن کے بارے میں یہ اصول ہے کہ قرآن جو ہے وہ قطعی الدلالت ہے, یعنی قرآن کے اندر جو کچھ بھی بات آئے گی وہ ڈیفینیٹ ہوتی ہے, قطعی الدلالت ہے, اور قطعی و ثبوت بھی ہے کہ قطعی و ثبوت سے مراد یہ کہ وہ اتنی زیادہ ٹریڈیشن سے ثابت ہے کہ اس کے اندر یہ پروبیبلی کا کوئی لفظ نہیں ہے, بلکہ وہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں کوئی شک کرے تو کافر ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں احادیث کی قسمیں ہوتی ہیں, کچھ حدیثیں وہ ہیں جو خبریں متواتر ہیں جو بہت سارے صحابہ سے روایت ہو گیا, یہ مثلا نماز کا طریقہ ہے تو یہ تو روایت متواتر ہے. لیکن کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جو اخبار احاد ہوتی ہیں جو صرف ایک دو صحابہ سے وہ روایت ہوتی ہیں, تو ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اتنا ڈیفینیٹ نہیں ہوتا جتنا کہ خبر متواتر سے ہوتا ہے. تو اخبار احاد کے بارے میں یعنی اصول یہ ہے کہ اخبار احاد سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضمنی ہوتا ہے, یعنی پروبیبل ہوتا ہے, ڈیفینیٹ نہیں ہوتا. یعنی اخبار احاد کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا کیونکہ وہ پروبیبل اس سے علم حاصل ہوتا ہے, لیکن البتہ گمراہ ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. اب فرق مسئلے میں کہاں پڑتا ہے, مسئلے میں اتنا پڑتا ہے کہ قرآن کے اندر اگر ایک بات آ جائے وہ عام الفاظ میں آئے اور ایک خبر واحد میں ایک اس کی بظاہر خلاف بات آ رہی ہو یا ایسی بات آ رہی ہو جو اس کو ایگزمپٹ کر رہی ہے, تو امام ابو حنیفہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹ کو پروبیبل چیز ایگزمپشن نہیں کریٹ کر سکتی اس سے, کیونکہ قرآن ڈیفینیٹ ہے, اس کے اندر اگر ایک بات ڈیفینیٹلی آ گئی ہے, عام لفظ استعمال ہوا ہے, اس کی تو تمام افراد اس میں شامل ہوں گے, اور حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد ذنی چیز ہوتی ہے, تو خبر ذن سے ہم ڈیفینیٹ کو ایگزمپٹ نہیں کر سکتے, تو اس میں ایگزمپشن کریٹ نہیں کرتے. امام شافعی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کیونکہ عام کی دلالت ہوتی ہی ذنی ہے, تو لہٰذا وہ ذنی مطلب خبر واحد پہ جو ذنی علم حاصل ہو رہا ہے اس سے وہ کہتے ہیں یہ بالکل جائز ہے, وہ ایگزمپشن کر دیتے ہیں, امام ابو حنیفہ نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی یعنی اصول فقہ جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. اور اس کی بہت ایک اچھی کتاب کچھ عرصہ پہلے آئی تھی مارکیٹ میں, وہ ضرور پڑھنی چاہیے, اسے پڑھ کے بالکل باتیں صاف ہوتی ہیں کہ کیسے اختلافات ہو جاتے ہیں. ہے تو وہ کافی ٹیکنیکل, وہ ایک عربی یعنی رائٹر ہیں, ان کا اردو ترجمہ میں اویلیبل ہے, شریعہ اکیڈمی میں چھاپی ہے, اس کا نام ہے اصول فقہ میں اختلاف کی وجہ سے فقہا میں اختلافات, اس طرح کر کے مجھے ابھی ایگزیکٹلی اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. وہ آپ کہیں چلیں گے مکتبہ انوار سے مل جاتی ہے, وہ موٹی سی کتاب ہے اور بہت اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے کہ اصول ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے کیسے اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ اتنی باتیں ہمارے یہاں کرتے ہیں کہ دیکھو اختلاف, تو وہ ٹیکنیکل ہے اور اس اختلاف کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو پوائنٹ اس کے اختلافات جو ہیں وہ ایک بالکل نیچرل اور ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں, نہ کہ کوئی اپنی ذاتی یعنی روب دبدبا یا علمیت کی وجہ سے. اچھا, ان فقہی اختلافات کی جو اصل پوزیشن مفتی صاحب نے جو ہے وہ بیان کروائی ہے, جو ہماری ٹریڈیشن میں ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی رہی ہے, کہ پہلی بات یہ کہ یہ جو جتنی فقہا کی رائے ہوتی ہیں ان میں جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ صحیح اور زیادہ صحیح کا ہوتا ہے, یعنی راجے اور مرجو, نہ کہ غلط اور صحیح. یعنی وہ جو لاجیکر ہے نا, ارسٹوٹیلین لاجک نہیں کہ صحیح کے مقابلے میں غلط ہوگا, بلکہ صحیح یہاں صحیح کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہوتا ہے. کہ مطلب میں یہ کہوں گا کہ رفع دین, جو امام شافعی یہ نہیں کہیں گے رفع دین کرنا کوئی گناہ ہے, سوری رفع دین نہ کرنا گناہ ہے, بلکہ وہ کہیں گے رفع دین کرنا زیادہ صحیح ہے نہ کرنے کے مقابلے میں. اور جو کہے گا کہ نہیں کرو وہ بھی یہی زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہے کہ نہ کرنا کرنے کے مقابلے میں صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کر لے گا وہ گناہ گار ہوگا, فاسق ہوگا, جہنمی ہو جائے گا, ایسی کوئی ٹریڈیشن نہیں. یعنی یہاں پر جو پوزیشن ہے وہ راجے اور مرجو کی ہوتی ہے, غلط صحیح کی نہیں ہے. اور چونکہ راجے اور مرجو کی ہوتی ہے لہٰذا امپورٹنٹلی وہ جو اسی سے نکلتی ہے وہ یہ کہ کوئی کال غلط نہیں ہوتا. یعنی وہی بات ہے کہ کیونکہ راجے اور مرجو ہوتا ہے لہٰذا کوئی بھی کال منکر نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط منکر ہے شریعت کے روح سے, اور جو امام ابو حنیفہ بات کہہ رہے ہیں وہ معروف ہے. تو چونکہ ان میں اصل پوزیشن ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ صحیح کم صحیح کی ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ پوری ٹریڈیشن تو انہوں نے بتایا ہے کہ مختلف علماء کے یعنی اقتباسات دے کر انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ان کی پوزیشن اتنی ہوتی ہے, اور ان میں غلو کرنا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں اور دوسرے سارے غلط ہیں گمراہ ہو گئے, وہ کہتے ہیں یہ ٹریڈیشن ٹھیک نہیں ہے, اور انہی کی وجہ سے جو ہے اختلافات ہو جاتے ہیں, جیسے کہ وہ آگے چل کے ان کے بتائیں گے. تو یعنی یہاں پر اصول کیا ہونا چاہیے, یہاں پر وہ کہتے ہیں اصول یہی ہونا چاہیے کہ جس بات کو میں مبنی علل خطا سمجھتا ہوں کہ میری جو مخالف کی جو رائے ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, میری رائے زیادہ صحیح ہے, تو اس میں یہ کہ ذرا میں دلائل کے ساتھ اور ذرا نصیحت کے انداز میں اس سے گفتگو کر لوں گا, بھائی یہ میری رائے ہے یہ آپ کی رائے ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی خیر خواہی اور نصیحت کے انداز میں, لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ دھڑے بازیاں بنا لیں اور گروہ بندیاں کر لیں کہ نہیں یہ میں ہنفی ہوں ہو گیا ہوں. اور حقیقت یہ کہ ہماری تاریخ میں کبھی ایسا رہا بھی نہیں ہے. یعنی بھائی بالکل عام ہوتا تھا کہ جیسے آپ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریں لمز کا ایک اپنا ایک مطلب یہ کہ ماڈل ہے بزنس ایجوکیشن کا, سی بی ایم کا کچھ اور ہوگا, کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن عام ہوتا ہے کہ سی بی ایم کا اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو کے لمز چلا جاتا ہے, لمز کا پھر ہم مطلب ہارورڈ چلا جاتا ہے. تو بالکل ہماری ٹریڈیشن میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ شافعی جو علماء ہے وہ حنفی سب سے حدیث میں بیٹھتے تھے, مطلب ایک اگر وہاں بڑے کوئی فقیہ موجود ہوتے ان سے جا کے درس لیتے تھے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی کیسے اب اور ابھی بھی ایسا نہیں ہے. شافعی حنفی کی بنیاد پر کبھی بھی ہمارے ہاں کوئی ایسی ٹریڈیشن, مجھے نہیں پتا میری تاریخ کا میں زیادہ مطالعہ نہیں ہے میرا, لیکن ایسی کوئی ہمیں تحریکیں نظر نہیں آئیں گی کہ جس نے شافعیت کو غالب کرنے کے لیے لوگوں کو موبلائز کر لیا ہو, کہ پوری امت مسلمہ کو جو ہے شوافے کا غلبہ پوری امت یا حنفیت کا غلبے کے لیے پوری امت مسلمہ کو. اور نہ ہی ہمیں بر صغیر میں ایسی کوئی ٹریڈیشن نظر آتی ہے کہ جو شوافے یہ شافعیزم یا حنفیزم وہ اور بات ہے کہ علمی درسگاہوں کے اندر ہمیشہ سے دلائل دیں گے, یعنی اگر آپ کبھی بھی درس حدیث میں بیٹھ جائیں تو جو محدث کا ایکسپرٹ اسی کو سمجھا جاتا ہے جو شواطے کے دلیلوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رد کر سکے اور فقہ حنفی کے حق میں زیادہ سے زیادہ پوائنٹ نکال دے, وہ اور بات ہے. لیکن یہ کبھی مطلب عوامی موبلائز کرنے کی چیزیں کبھی بھی نہیں رہیں ہماری تاریخ کے اندر. اب وہ اس کے بعد جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں وہ اسباب کے جن کی وجہ سے ان کے خیال میں یہ
پہلے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ اسکپ کر گئے ہیں
جی,
کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو دو متضاد رائے ہیں وہ بیک وقت تو صحیح نہیں ہو سکتی, اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک ایک رائے ان میں سے لازمی صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی, تو اجتہادی غلطی یعنی اس میں دو متضاد رائے ایک بیک وقت تو نہیں ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک,
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل.
تو اس وجہ سے ایک کو جو ہے صحیح مانا جائے گا ایک اجتہادی, جیسے ہم کہیں گے نہیں دونوں برابر کی حیثیت کی ہیں,
نہیں برابر نہیں ہوتی, میں راجے اور مرجو تو ہوتا ہے اس میں, یعنی اگر فرض کر لیں ایک امام ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے مطلب متضاد ہی ہیں, بلائے یہ کہہ رہا ہے کہ کرو رفع دین, یہ کہہ رہا ہے نہ کرو. اب یقیناً اگر یا کوئی اور مثال لیں, کئی دفعہ تو حرام اور حلال تک کا معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ یہ حلال, مثلا نکاح کا مسئلہ لے لیں, نکاح میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہے بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ ہے اختلافی مسئلہ, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہو جاتا ہے جبکہ ان کی جو دلیلیں وہ اپنی ہیں, لیکن جو باقی تینوں فقہا ہیں ان کے نزدیک نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ولی ضروری ہے. اب اگر ایک عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے گی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو وہ جائز نکاح ہوگا, مہر بھی ادا کیا جائے گا اور پورے جو وراثت کے مسائل ہیں سب ثابت ہو جائیں گے, لیکن امام شافعی یا کچھ دوسرے ہیں وہ کہیں گے نہیں ہوا یہ تو بالکل حرام کاری ہوگی, تو یہ ان کی ٹڑی.
اچھا ایک اس میں عرض کروں, میں یہ بھی سمجھا ہوں مولانا کی تحریر سے کہ آپ نے فرمایا کہ راجے اور مرجو کا فیصلہ کبھی نہیں ہوگا,
بالکل,
اور آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بتا دیا جائے کہ امام ابو حنیفہ راجے دلیل دیتے تھے یا امام, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان مسائل کا فیصلہ کبھی نہیں ہوگا, اور کیا راجے ہے اور کیا مرجو اس کی کبھی اللہ تعالیٰ اعلان نہیں فرمائے گا. یہ
اور ایک بہت اہم بات وہ کہتے ہیں کہ جن مسائل میں خاص طور پر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا ان کا تو اختلاف کبھی آپ ختم ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین سیکھا ہے اگر ان کا کسی مسئلے میں ڈفرینسز آف اوپینین ہے تو ہم کون ہیں اس کو ریزالو کرنے والے, کہ نہیں فلاں صحابی نے صحیح سمجھا فلاں صحابی نے غلط سمجھا. تو وہ اسی وہ جو مولانا انور کشمیری کا جو انہوں نے وہ پورا ایک اقتباس دیا ہے کہ ان مسائل کا حل مطلب اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کہ امام شافعی کو رسوا کر دے نہیں ابو حنیفہ نے ٹھیک کہا تھا, یا تو مطلب یہ کہ ان میں راجی اور مرجو ہی ہے, یعنی بات یہ نہیں ہے کہ دونوں برابر ہیں. اگر فرض کر لیں میں حنفی ہوں تو میں سمجھوں گا یہی کہ حنفی کی بات ٹھیک ہے, ہاں ود دا پاسبلٹی کہ شوافے بھی ٹھیک ہوگا اور مطلب ہے وہ غلط لیکن پاسبلٹی ایگزٹ کرتی ہے کہ شاید ٹھیک ہو, اور میں ٹھیک ہوں لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ میں غلط ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ دونوں کی رائے اصولاً برابر ہوں گی, راجے اور مرجو کا لفظ بتاتے خود یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کو میں زیادہ بہتر اور دوسرے کو کم بہتر کہہ رہا ہوں, یعنی یہ پوائنٹ تو اس میں ایگزٹ کرتا ہے, ایکولی گڈ تو نہیں ہوں گی وہ, کیونکہ اگر وہ ایکولی گڈ ہیں تو پھر تو پورا معاملہ ہی مطلب یہ تو ڈرامے بازی ہوئی کہ میں ایویں اپنے آپ کو ہنسی کہہ رہا ہوں دوسرا ایسے ہی شافی کہہ رہا ہے, یعنی کس بات پہ کہہ رہا ہے, اگر وہ برابر ہی ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو اب وہ ان اسباب کی طرف آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے علماء جو ہمارے ہاں جو ہے یہ دڑے بندیاں اور یہ جو ہے وہ غلو ہوتا ہے, تو پہلا جو وہ سبب جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں اختلافات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں غلو, یعنی ایسے فقہی مسائل جن کی حیثیت صرف راجے اور مرجو کی ہے ان میں ہم غلو کریں, اور غلو اتنا کریں کہ ہم دوسرے گروہوں کو اس بنیاد پر کافر کہنا شروع کر دیں, گمراہ کہنا شروع کر دیں, تو یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہم مطلب اور اسی بنیاد پر ہم موبلائزیشن شروع کر دیں لوگوں کی, کہ مطلب یہ کہ نہیں یہ مطلب اہل حدیث اس کی بات کی کوشش کریں کہ حنفیت کو ختم کیا جائے, یا حنفی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ دوسری ٹریڈیشن کو ختم کریں, اور عوامی موضوعات ان چیزوں کو بنا لیا جائے, مناظروں کی ٹریڈیشن اس کے اوپر اسٹیبلش کر دی جائے, کیونکہ ان کے ساتھ وہ جس میں فرماتے ہیں کہ ان کا صحیح طریقہ تو ہے کہ علمی ٹریڈیشن کے اندر ان چیزوں کو رکھا جائے, درس و تدریس میں آپ ٹھیک ہے بیان کریں لیکن عوامی لیول کے اوپر جا کر ان کو ڈسکس کرنا یہ بالکل غلو کسی کیفیت ہو جاتی ہے, اور جبکہ خاص طور پہ جیسا وہ آگے فرمائیں گے کہ ایسے مسائل جو امت مسلمہ کو ان سے بہت بڑے ہیں چیلنجز سامنے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں اور ان چیزوں کے اوپر پڑ جائیں, تو جو چیز کم اہم ہے ان کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دینا یہ غلو کی کیفیت پیدا کرنا یہ غلط بات ہے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ غلو فی الطرق, یعنی ایک تو یہ کہ غلو فی المسائل کہ ہم مسائل میں جو ایسے مسائل جو کم اہم ہیں یا جو راجے اور مرجو ہیں ان کی اپنی ساری توجہ لگا دیں, اور دوسرا غلو فی الطرق یعنی جو ہمارے یہاں دینی جماعتوں جو کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنے اپنا ایک ایریا آف ورک ڈویژن آف لیبر کی پرنسپل کی بنیاد پہ جو اپنا لیا ہے وہ اپنے اس طریقے کو باقی تمام دینی کاموں کا سبسٹیٹیوٹ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی فرق کر لیں جماعت اسلامی کہے کہ نہیں سارا کام ہم کرتے ہیں تبلیغی جماعت کہے کہ سارا دین ہم مطلب کر رہے ہیں یا علماء کہیں کہ سارا جو بس یہ مدرسے قائم کر دو تو اس چیز کو بہت نیگیٹولی یہ وہی بات ہے جو ہم مورل لیسن بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے اس کی یہاں پر ری انفورسمنٹ ہے یعنی ایک اسلامی ٹریڈیشن کے ایک بڑے عالم سے کہ یہ تو مختلف کام ہے یہ یعنی یہ اپوزٹ کام نہیں ہے یہ ڈفرینٹ کام ہے اور یہ سب کام ضروری ہیں اور جب تک یہ سب کام نہیں ہوں گے اس وقت جو ہے وہ اسلام کا جو اوور آل اور اجتماعی کام ہے وہ کبھی بھی کام نہیں پورا ہو سکے گا اور یہاں پر انہوں نے اس کی بھی ضرورت زور دی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو ریلیٹ کریں ان تمام کاموں کو ریلیٹ کریں کیونکہ جب تک وہ مطلب ریلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک پورا کام کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اچھا دوسری بات جو اس کے اندر جو اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو وہ مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے مختلف دینی جماعتیں کام کرتی ہیں اور ایک ان کا وہ طریقہ کار ہے پروسیس ہے ایک ان کی ایک خاص صف بندی ہے جس ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نظام عمل کو آپ اس طور پہ پیش کریں کہ جو وہ طریقہ نہیں اختیار کرتا یعنی وہ غلو فی الطرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے کام کرنے کے خاص طریقے کو دین کا حصہ سمجھنے بیٹھوں کہ میں کہوں گا دیکھو بھائی یہ تبلیغ کرنے کا جو میں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں جاؤں گا دروازے بجاؤں گا اور لوگوں کو کہوں گا مسجد آؤ بس یہی ہے اور باقی یہ تم ووٹ مانگتے ہو یا یہ کرتے ہو یہ سب ایسے ہی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ایک اسپیسیفک ہسٹوریسٹی کے اندر بیٹھ کر مواقع کو دیکھتے ہوئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ کوئی دین کا کوئی منسوس نہیں ہے. تو ان طریقوں کو جب آپ دین سمجھنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ دوسری جماعتوں کو جو وہ طریقہ اختیار نہیں کرتی یا جو وہ کام نہیں کر رہی ہوتی پھر آپ ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں گمراہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اختلاف پیدا ہوتا ہے اور یہ وہ اختلاف ہوتا ہے جس کو دین نے افتراق امت سے یعنی کہا کہ دین میں جو ہے وہ رکھنے پیدا نہ کرو یہ وہ ٹریڈیشن ہے یہ وہ بات ہے کہ جب آپ جو ہے وہ اس طرح کریں. اور بہت اہم بات اس میں یہ بھی انہوں نے کہی ہے کہ کسی بھی جو جماعت کا کام جو ہے وہ اہم دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر جو مدارس جو قائم کر رہے ہیں وہ کچھ زیادہ اہم کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں بلکہ یہ مختلف کام ہیں اور سب کی اپنی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے. اچھا یہ دو وجہ ہو گئی کہ ایک تو غلو فی المسائل اور دوسرا غلو فی الطرق اور تیسرا اہم وجہ جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اختلافات ہو جاتے ہیں جو بڑھ جاتے ہیں وہ ہے کہ ہم جو پیغمبرانہ طریقہ ہے دعوت کا اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں یعنی پیغمبرانہ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یعنی جو انبیاء جب دعوت دیتے ہیں تو بالکل ہمدردی اور ناصحانہ طریقے سے اپنے مخاطب کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور اگر وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے تو اس کے جواب میں بد اخلاقی نہیں کرتے بلکہ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں یعنی برائی کو اچھائی کے ساتھ وائپ آؤٹ کرتے ہیں. جبکہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارا ایک صحافیانہ طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ جملے کسنا مذاق بنانا تفخیر اور اسی طریقے سے جو ہے وہ طنز کسی کو اوپر کرنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں بہت بڑی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ مطلب حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں پیدا ہوتی بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں اپنی بات کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ضروری ہے کہ ہم ختم کریں اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم انبیاء کا جو طریقہ ہے کہ وہ موعظت الحسنہ یعنی اچھی طریقے سے نصیحت کرنا اچھے طریقے سے اپنے آرگیومنٹ کو پریزنٹ کرنا اس کو اختیار کریں تاکہ یہ جو اس طرح کا اختلاف ہیں وہ ختم ہو یعنی ہمدردی ضروری ہے اپنے مخاطب کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مولانا نے بتایا کہ جو اتحاد جو ہو سکتا ہے وہ کس اس کے گراؤنڈ کیا ہو سکتے ہیں وہ کن گراؤنڈ پر اختلافات ختم کر کے ایک کامن گراؤنڈ تلاش کیا جا سکتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ یعنی مشترکہ دشمن کو پہچاننا ضروری ہے یعنی ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارا مقابلہ اصل میں کس سے ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں پہچانیں گے مقابلہ کس سے ہم آپس میں مطلب یہ کہ وہ لڑتے رہیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو. تو وہ کہتے ہیں جب ہم یہ پہچان لیں گے کہ ہمارا ایک جو بڑا دشمن جو ہے وہ جو پوری ہمارے معاشروں کو تباہ کر رہا ہے ہماری ریاستوں کو تباہ کر رہا ہے ہماری مطلب علمی نظام کو تباہ کر رہا ہے جب تک ہم وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے آئیڈینٹیفائی کر کے تو پہلی چیز یہ ہے کہ مشترکہ دشمن پہچان لیں. جب وہ مشترکہ دشمن پہچانیں گے تو یہ جو باقی مسائل ہیں یہ کم اہم ہو جائیں گے یعنی اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ضروری یہ کرنے کے کام جو ہے وہ ہم آگے کرتے ہیں. تو پہلا وہ گراؤنڈ جس کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے وہ تو مشترکہ دشمن کو پہچاننا. اچھا دوسری بات جو ہے وہ یا جس کی بنیاد پر یعنی اتحاد ہو سکتا ہے وہ اشتراک عمل کے اصول کو اپنائیں, یعنی وہ وہی اوپر والی بات کہ یہ مانا جائے کہ یہ ڈویژن آف لیبر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے ان دا سینس کہ تمام جماعتیں اپنا اپنا کام کریں گی اور ہمیں اس کام کو کوریلیٹ کرنا ہے, اور جب تک یہ ذہنیت پیدا نہیں ہوگی کہ یہ تمام دین کے کام ہیں اور ان کو کوریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت تک کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. تو یہ دو بنیادیں ہیں کہ پہلے کامن دشمن کو پہچانو اور دوسری بات اس طرح کے عمل کے لیے ڈویژن آف لیبر کے پرنسپل کو مانا جائے. اس کے بعد جو ہے امیڈیٹلی کرنے کے جو کام ہیں وہ حضرت صاحب نے بیان فرمایا کہ پہلی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں ان کاموں پہ صرف کریں جن کے اوپر یعنی وہ کامن دشمن جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اس کو ریکٹیفائی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اس پہ صرف کریں, نہ یہ کہ جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں ان پہ.
صاحب نے مطلب دشمن کی نشاندہی کی ہے کون ہے؟
ہاں دشمن تو مانا چاہیے کہ جو مغربی یلغار ہم پر آ رہی ہے.
دشمن کی نشاندہی نہیں فرماتے
نہیں ڈاکٹر, مطلب دشمن کی نشاندہی ان معنوں میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کفر الہاد اور جو مغرب یہ جو بے حیائی اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, مطلب سرمایہ دارانہ نظام ایز سچ میں بیان فرماتے ہیں.
نہیں مطلب بیان کیے کفر عیسائیت اور کمیونزم کا واضح طور پہ نام, تین چیزوں کا واضح طور پہ نام دیا کفر عیسائیت اور کمیونزم کا.
ڈاکٹر صاحب یہ تقریر ہے
بہت
پہلے ان کے
بہت پہلے
تین نام آ گئے ہوں گے.
بہر صورت مطلب ان کا یہ کامن نظام کامن دشمن وہی ہے جو نظام اسلامی کو نہیں رائج نہیں ہونے دینا چاہتا بلکہ نظام کفریہ کو.
بالکل دوسرا کرنے کا کام یہ کہ جو کہتے ہیں کہ جو ہمارے آپسی نظریات کے یا جو اتحاد کے جو مسائل ہیں وہ ان کا جو دائرہ کار ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارا درس ہے حلق جو مطلب حلقہ درس یا تصنیف تک ہونا چاہیے, عوامی تشہیر اور مناظرہ بازی اور ٹی وی پہ بیٹھ کے جتنا آج کل ایک یہ بھی نیا کام شروع ہوا ہے کہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو ٹی وی مطلب طلاق دینے کے تین طلاقیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی وہ ٹی وی پہ علماء نے بحث کرنا شروع کر دی ہے اس سے ہاں ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو بھائی ان مسئلوں کا یہ مطلب یہی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جس کو وہ کہتے ہیں منع فرماتے ہیں کہ عوام کے اندر مت لے کے جاؤ ان چیزوں کو, یہ عوامی موضوعات نہیں ہیں کیونکہ عوام تو بیسیکلی وہ دلیل نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ایویلویٹ کروں, اگر وہ دلیل سمجھ کے کریں تو پھر مقلد کہاں ہے وہ سب مشتعل ہوگا. تو بھائی وہ تو مقلد ہے وہ دلیل نہیں سمجھ سکتا وہ. پھر جو ہے وہ تیسری چیز جو ہے وہ کرنے کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو معاشرتی برائیاں ہمارے ہاں پھیل رہی ہیں ان کی ہمدردانہ اصلاح کرنے کی ہمیں کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور اگر کہیں جو الہاد اور جو کفریہ نظریات جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں ان پر جو ہے وہ اگر نقد کرنے کی ضرورت ہو تو ہمیں مجادلہ بالحسنہ یعنی جو قرآن کی اصطلاح ہے یعنی مناظرے بازی نہیں جو ہے بلکہ اچھے طریقے سے آرگومنٹیشن کرنی چاہیے اپنی بات پہنچا دیں, اگر نہیں کرتا تو پھر وہ جملے کسنے والا انداز جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ ان کی پوری اس مطلب مضمون کا خلاصہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں. تو کچھ سوالات وغیرہ
اچھا پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ زاہد بھائی کے اپنے ذہن میں جو سوالات اس پیمپلٹ کو پڑھ کے پیدا ہوئے ہیں ان پہ گفتگو کر لیں, اس کے بعد پھر اور دیکھیں.
ڈاکٹر سب سے اہم جو سوال جو میرے خیال میں اس میں ہے وہ یہ ہے کہ نہیں مفتی صاحب نے جو بحث کی ہے سارے مضمون میں کہ ہمارے ہاں کے یعنی جن مسائل کو ہمارے ہاں یعنی زیادہ غلو جن میں کر لیا گیا ہے وہ تو کہا کہ اتحادی مسائل ہیں, تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایسے مسائل میں غلو کی نہ تو ٹریڈیشن ہماری تاریخ میں ملتی ہے اور نہ ہی قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ ایسے کو غلو کیا جائے, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, اور ان کی بنیاد پر کسی قسم کی دڑا بندی اختیار کرنا یہ بھی غلط بات ہے. یعنی اگر آپ مطلب دڑا بندی کی بنیاد فقہی بنیاد مطلب مسائل کو بناتے ہیں تو غلط ہے, ٹریڈیشنلی بھی غلط ہے, ٹیکس سے بھی غلط ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ہاں کلامی مسائل میں جو مطلب گروہ بندیاں ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ تو ان کی تقریر سے انڈورس نہیں ہوتی, یعنی وہاں ان کا مطلب اس کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ یعنی ہم آپ اپنی تاریخ میں بھی دیکھیں تو علم الکلام کے مسائل میں جہاں بھی مطلب اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہ محسوس کیا ہے کہ کوئی گروہ اس سے باہر نکل رہا ہے تو اس کے اوپر بڑی سخت نقد کیا ہے, اس سے مطلب اس تنقید بھی ہے, اس سے قطع تعلق کا ایک معاملہ بھی ہے, گمراہی کی ایک یعنی فتوے بھی ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں مثلا جیسا معتزلہ ہیں یا کوئی بھی آپ لینا مطلب جو قدریہ جبریہ یعنی ان کو کبھی بھی ہماری ٹریڈیشن میں کلام کے مسائل میں وہ درجہ نہیں راجے اور مرجو کا درجہ والا یعنی بلکہ منکر ہی کا کی حیثیت سے ہمارے ہاں پوری اور ایک سختی علماء کے اندر پائی جاتی ہے. تو اب اگر ہم اپنے اس میں آ جائیں کانٹیکس میں اسی ٹریڈیشن کو سامنے, تو یہ جو دیوبندی اور بریلوی کا ڈاکٹر مسئلہ ہے, یہ ان کے درمیان تو فقہی مسائل پہ تھوڑی اختلاف ہے, یہ تو بالکل سیم ہے, سب ایک ہی فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. لیکن مسئلہ جو ڈاکٹر ان کے درمیان کلام ہی مسائل میں, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا, اور مفتی صاحب نے بھی اس پہلو پر کوئی گفتگو نہیں کی اپنی تقریر میں, کہ جو کلامی مسائل میں ہمارے ہاں اختلافات ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کیا ٹیکس سے ہدایت ملتی ہے اور کیا ہماری ٹریڈیشن سے ہمیں تعلیم ملتی ہے, بالکل خاموش ہے تقریر.
اچھا, میرے خیال میں بہت اہم مسئلہ ہے, اس کے اوپر کافی گفتگو کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اشتراک امت کے دو سب سے بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو ہے دیوبندی اور بریلوی اختلاف, یہ حنفیت کی دو تعبیریں ہیں نا, یہ کوئی حنفیت سے باہر کی چیز نہ دیوبندیت ہے نہ بریلویت ہے, بلکہ حنفیت کی دو تعبیریں. دوسری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ وہی ہے کہ جس کی طرف نشاندہی فرمائی, یعنی شیعت اور سنی, یعنی سنی علماء کی جمہور سنی علماء شیعت کو ظاہر ہے کہ اجماع سے باہر تصور کرتے ہیں, اور یہاں مسائل جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو ہے جو یعنی جمہور سنی علماء کی یہی کہتے ہیں کہ شیعت جو ہے تو ان سے ہمارا فروغ پہ اختلاف نہیں ہے بلکہ اچھا. اب اس میں ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ فقہ سب سے پہلے, جس کی میں ظاہر اہلیت نہیں رکھتا, لیکن میں چاہتا ہوں جو علماء یہاں موجود ہیں, بالخصوص احمد صاحب, یا وہ ہیں ہمارے محبوب بھائی,
نہیں ڈاکٹر
اجمیر بھائی نہیں, تو جو بھی علماء یہاں موجود ہیں وہ اس پہ گفتگو کروں کہ فقہی مسائل اور کلامی مسائل میں کیا فرق ہے, اور کیا کلامی مسائل کی بنیاد کے اوپر عقائد بھی اسی طریقے سے متعین ہوتے ہیں جس طریقے سے فقہی مسائل کے اوپر. پہلے تو یہ اس کو آسان بنانے کے لیے, مجھ جیسے آدمی کے لیے آسان بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ اس کو یعنی اصولی طور بیان نہ کریں بلکہ عملی طور بیان کریں. فرمائیں یہ دیوبندی اور بریلوی حضرات یوں فرمائیں کہ ان کے درمیان کلامی کیا اختلافات ہیں, اور وہ کن معنوں میں کلامی اختلافات ہیں, فقہی اختلافات ہیں. یہ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی فرمائیں, جو بریلوی حضرات وہ بھی فرمائیں, دیکھیں گے کیا کیا کلامی اختلاف ہے دیوبندیت اور جس سے میں تو کم از کم بالکل نہ واپس ہوں. تو آپ فرماؤ کہ کیا ہے
دیوبندیت اور
بریلویت
میں؟ میں یہ کہوں کہ دیوبندیت بریلویت میں کوئی ایسا کلامی اختلاف تو موجود نہیں ہے. اگر کلامی اختلاف ہے تو ممکن ہے کہ سنی اور شیعہ کے درمیان ہو, یا زاہد بھائی اگر تھوڑی سی نشاندہی فرما دیں.
ڈاکٹر مکمل کر لیں,
ماضی میں اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان اور ماتریدیہ کے درمیان جو ہے وہ ایک کلامی مسائل پہ اختلاف رہا ہے, تو اس دور کے اندر اس کی کیا شکل ہے؟ کلامیات میں اختلافات جو ہے اس کی نشاندہی اگر زاہد بھائی فرمائے.
ڈاکٹر کیا فرمایا ڈاکٹر صاحب؟ مطلب
پہلے مطلب
اس کی فرمایا
دیوبندی ریلوے اختلاف کو آپ نے یہ مطلب حاوی رکھا ہے متضلہ اور یہ مطلب
نہیں مطلب میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا.
نہیں نہیں ڈائل اپ کیا, یہ سمری بتائیں کہ آپ بھائیوں نے کیا فرمایا, یہ تو مجھے میں نہیں سن پایا.
اور ڈاکٹر صاحب خالد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ
خالد بھائی پہلے
ڈاکٹر احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ زاہد بھائی مطلب خود سے کچھ نشاندہی فرمائیں وہ کون سے مسائل ہیں.
اوکے,
میرا ایک تو ہے ماضی میں علم کلام کی بنیاد پر جو اختلافات رہے ہیں جیسے اشاعرہ ماتریدیہ معتزلہ وغیرہ وغیرہ, لیکن موجودہ دور میں ظاہر نہ ماتریدیہ ہے اس طرح نہ معتزلہ ہے اس طرح, اس دور کے اندر علم کلام کی بنیاد پر اختلاف کی نوعیت کیا ہے, اور کون سے گروہ ہیں کون سے مقاصد فکر ہیں جو کیا نام ہے کلامی بنیادوں پر اپنی بات کہتے ہیں اور ہمارے ان سے یا ان کے ہمارے سے اختلافات ہیں؟
اچھا, یہ بتائیے کہ ہمارے خالد بھائی کیا کہتے
ہیں؟ خالد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب میں نے جو اپنی اگزامپل میں یہ کہا تھا کہ ہماری تاریخ میں معتزلہ اور اہل سنت کے جیسے اختلافات ہیں, تو میں نے اپنی مثال میں دیوبندی اور بریلوی اختلاف کو گویا ایکویٹ کر دیا ان کے ساتھ.
نہیں نہیں وہ تو ظاہر ہے صحیح نہیں بات.
مطلب
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے کلامی مسائل اور فقہی مسائل میں جو اصولی فقہ اب وہ بیان کریں. اگر ہم یہ نہیں بیان کر سکتے, میری رائے میں تو ہم اس وجہ سے نہیں بیان کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ میں یعنی ویسے میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں. کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھو, لیکن یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے. لیکن اصولاً آپ یہ بیان فرمائیں کہ کیا اول تو یہ بتائیں, یہاں سے شروع کریں اور اس بحث کو ہم ظاہر ہے آج ختم نہیں کر سکتے. نہایت اہم بحث ہے جسے ہم یعنی اگلے اس میں بھی جاری رکھیں گے. اور وہ یہ کہ کلامی مسائل اور غیر کلامی مسائل میں کیا فرق ہے
ڈاکٹر صاحب؟ یہ مطلب ہمارے ہاں جو مطلب ڈویژن کی جاتی ہے فقہی اور کلامی مسائل میں یوں کی جاتی ہے کہ کلام سے مراد وہ علم لیا جاتا ہے جو عقائد سے بحث کرتا ہے, ایبسٹریکٹ عقیدے سے بحث کرتا ہے, جبکہ فقہ سے مراد وہ علم لیا جاتا ہے جو مسائل عملیہ سے بحث کرتا ہے, پریکٹیکل. یعنی جو میں
ڈاکٹر اس میں اگر ایک ورکنگ ڈیفینیشن حضرت علامہ ابن خلدون صاحب کی میں نے پڑھی جو یاد ہے مجھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عقلی دلائل سے ایمانیات کو ثابت کرنا یہ ہے علم کلام, اور بیسیکلی اس میں توحید مرکزی نقطہ ہے. یعنی ان کی یہ ڈیفینیشن کے دو جز تھے کہ جو ہے عقلی دلائل سے ایمانیات کو ثابت کرنا اور خصوصاً توحید کے مسائل کو, یہ علم کلام.
اچھا تو اب سوال یہ ہے, اب دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے. اس میں دو باتیں ہیں, مطلب یہ کہ یا تو یہ ہے کہ مثلا ہمیں خدا پہ ایمان ہے اور خدا کی ذات اور صفات پہ ایمان ہے, ویسا ہی کہ حدیث مبارکہ سے ان ذات و صفات کی تشریح کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے حق میں ہم دلیلیں دیں اور ان دلیلوں میں ہمیں اختلاف ہو. یعنی ثابت دونوں دلیلیں وہی تصور ذات باری تعالیٰ اور جیسے کہیے کہ آپ کی ذات اور آپ کی صفات کا وہی تصور بیان کرے, لیکن اس کی دلیلیں مختلف, جو کہ میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء حق کے اندر یہ اختلاف تو ممکن ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کی ذات اور صفت کے بارے میں جو دلائل پیش کریں وہ مختلف دلائل ہیں, لیکن اگر ان دلائل کی بنیاد کے اوپر ذات باری تعالیٰ یعنی حضرت حق کی ذات اور آپ کی صفات کے بارے میں اختلاف ہو تو پھر وہ جسے کہیے کہ رد ہے.
تو ڈاکٹر یہی ہے نا, یعنی اختلافات جب کلامی مسائل میں ہوتے ہیں وہ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں. مثلا اب میں اسپیسیفک ہو جائیں, ہم جو بندی بریلوی مثالیں لے لیں, مطلب جیسا کلامی مسائل میں جیسے صرف مطلب توحید جیسا ایک مرکزی ہے نا اس کا نقطہ, لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب جیسا رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اعتبار سے آپ کن خصوصیات سے متصف ہیں, ان کے بارے میں ایک درست عقیدہ, یہ بھی ایک کلامی مسئلہ ہے. اب مطلب بہت سے ایسے مسائل ہیں, مثلا جیسا اب علم غیب کا یا حاضر ناظر کا مسئلہ لے لیں یا نور بشر کا مسئلہ لے لیں. اب ایک اسکول آف تھاٹ یا بریلوی یہ کہتے ہیں کہ حضور کو عالم الغیب ماننا یہ ایمان کا ضروری ہے, حضور کے ساتھ محبت اور حضور کا جو درجہ ہے اور قرآن کی نصوص اور احادیث سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اس مقام سے متصف ہیں, تو لہذا اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے حضور کی شان میں, اور جو رسول کا گستاخ ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی معنی میں اگر کافر نہ بھی ہو تو گمراہ تو ضرور ہو گیا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں ایک دوسری پوزیشن جو دیوبندی حضرات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی یہ جو عالم الغیب کی جو صفت متصف کی جاتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات سے اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ لفظ متصف ہے اور انبیاء کے لیے علم الغیب نہیں ہے بلکہ اطلاع علی الغیب ہے, اور وہ مطلب پوری بحثیں ہیں. یعنی وہ اس کنکلوژن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ اطلاع اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنے سے انسان شرک کے درجے میں چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے. تو لہذا اب یہ بالکل اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی راجع اور مرجوع ہے, بلکہ ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہا ہے, دوسرا اس کو مشرک کہہ رہا ہے. اب میں اس کو کیسے ریکنسائل کر لوں؟
ہاں جی اچھا ہاں فرمائیں.
اس کو ایسے ریکنسائل کیا جاتا ہے, اس کو ایسے ریکنسائل کیا جاتا ہے کہ بریلویوں کی جو پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ یعنی واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو علم الغیب ہے وہ ذاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا کیا گیا, تو ذاتی اور عطائی کا فرق جو ہے اس کو ریکنسائل کرتا ہے.
تین فرق ہیں, ایک تو یہ کہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے,
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے. دوسرا فرق ہوتا ہے حادث اور قدیم کا. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہمیشہ سے ہے, وہ قدیم ہے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی غیر اللہ کا جو علم ہے وہ حادث ہے, وہ بعد میں آیا ہے. اور تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ لامحدود ہے, کوئی بھی غیر اللہ اس کی جو صفات ہے وہ محدود ہے. تو یہ اصل میں تین جو ہے باتیں
مطلب
بنیاد ہو سکتی ہیں.
صحیح, مطلب
ڈاکٹر صاحب
میں
ایک سوال
پوچھنا چاہتا ہوں,
ڈاکٹر صاحب اس میں یہاں
پہلے انہیں فرمانا تھا, پھر آپ ظاہر آپ ہی صاحب مجلس ہیں, آپ کو سب فرما دیا. ہاں فرما زور سے.
گزارش یہ ہے کہ جو وحدت امت کے حوالے سے یا جو آپس کے جو اختلافات ہیں اس حوالے سے معروف طور پہ تین کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں.
صحیح.
ایک تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسری مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اور تیسری ہے حضرت لدھیانوی کی اختلاف امت اور سراط مستقبل. میرا خیال ہے کہ زاہد بھائی اگر ان تینوں کتابوں کا ایک مطلب خلاصہ بنائے, اور صرف ایک واحد کتاب کو لے کر اس کی بہت سارے سوالوں کا جواب جو ہے دوسری کتابوں میں
موجود ہے. ہاں اچھا, پہلے آپ فرمائیں انہوں نے کیا فرمایا, میں بالکل نہیں
ڈاکٹر صاحب,
اس کے بعد پھر آپ اپنا جواب.
احمد بھائی فرما رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ جو وحدت امت کے حوالے سے جو تین بنیادی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے, اور اس کے اوپر ایک سبکن سبکن مطالعہ کرنے کے بعد وہ رائے قائم کی جائے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں ہم جو بھی رائے اختیار کریں گے علماء نہیں ماننے والے ہوں گے نا.
ہم نہیں, ایک سیکنڈ, ایک تو اذان ہو جاتا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں رہا اس لیے میں ایک اختتامی بات کرنے کے بعد اس کے بعد اسے کرتا ہوں. آج تو ہم نہیں مزید جا سکتے. پہلی چیز یہ کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو موضوع ہم نے آپ چھیڑا ہے یہ وہ سب سے اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا چاہیے. اس لیے ہماری جو بنیادی پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ اتفاق امت سب سے زیادہ ضروری ہے اور ایک دوسرے کی کام میں یعنی وقت کو پہچاننا یہ بنیادی ہے. لہذا اتحاد امت کا مسئلہ ہمارے لیے بالکل بنیادی اور پہلا مسئلہ ہے جس کے اوپر باقی سب کچھ. لہذا جتنی توجہ اس ایشو کے اوپر ہمیں دینا ہے وہ کسی دوسرے ایشو کے اوپر ہمیں نہیں دینا. کیونکہ ہم عامی ہیں اور ہمارے لیے یعنی علمی بحثوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ چیز ہے. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو تین بنیادی کتابیں ہیں اگر ان کے اردو تراجم موجود ہیں تو ان کو ہمیں دیکھ کے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے. دوسری یہ کہ اس کو کئی سرکلوں تک مستقل ایک موضوع بنا کے اس کے اوپر, مقصد ہمارا یہی ہے اس سب گفتگو سے کہ ہم ایسی دلیلیں دے سکیں جس کے نتیجے کے اندر علماء کرام کے اجتماعات میں ہمارے لیے ایک یا اتحاد امت کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو.